بوخا 21 شوال المکرم 425 کی مطابق 3 دسمبر سن 2004 عیسوی سورہ نجم شریف شروع 27 پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتبارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
لكم الشكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
آمنت بالله صدق الله العظيم.
آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ نجم شریف، یہ مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 62 آیات، 62 آیات، 360 کلمے، 360 ورڈز، 1405 حرف، 1405 لیٹرز. سورہ مکیہ، سورہ نجم. مفسرین کا اس سلسلے میں ایک خیال ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں اتری اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا. اور دوسرا قول کہ یہ پہلی سورت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. امام قرطبی فرماتے ہیں، عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورة النجم فسجد لها. دوسری روایت ہے، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. کہ اللہ کے رسول، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم شریف کو مطاف شریف میں حتیم کے پاس تلاوت فرمایا. اس میں سجدہ ہے، تو جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو حضور بھی سجدے میں تشریف لے گئے. جو مسلمان تھے، اسلام کا بھی ابتدائی دور تھا، جو مسلمان تھے وہ بھی سجدے میں تشریف چلے گئے. کمال تو یہ ہے کہ جو مشرک تھے وہ بھی سجدے میں گر پڑے، مشرک بھی سجدے میں چلے گئے. جتنے جنات تھے سب نے سجدہ کیا، جتنے انسان تھے سب نے سجدہ کیا. یہ ہے اس سورت کی خوبی. ہاں، فرمایا گیا ہے کہ جب سب لوگوں نے سجدہ کیا، فما بقی احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم کفا من حصبائن تراب فرفعوا الى وجهه وقال یکفینی هذا. سب نے سجدہ کیا مگر ایک شخص تھا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی پر لگا لیا. یعنی سجدہ کرنے کے بجائے اس نے وہ مٹی اپنے پیشانی پر لگا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بولے یہ بھی ٹھیک ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے امیہ ابن خلف تھا. امیہ ابن خلف یہ وہ سیاہ دل بدبخت ہے جس نے حضرت بلال حبشی کا اونر تھا. حضرت سیدنا بلال حبشی اسی کی غلامی میں تھے، بڑی سخت سزائیں دیا کرتا تھا بدبخت. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو علی الاعلان پڑھا. میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا ہے کہ مکی آیتوں کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس میں توحید قیامت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی جملے میں ہوتی ہیں کہ تلاوت کرنے والا انتباہ اور تسلسل کے ساتھ اگر تلاوت کرے تو سانس روکنا ہی روکنا ہے اس کو, چھوٹی چھوٹی, لیکن سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اور یہی دراصل ان کے اہل مکہ کے جو عرب کے جو پڑھے لکھے شورا تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, قرآن نے انہی آیات کی روشنی میں ان کو رد کیا اور مجبور کر دیا کہ اگر دعویٰ ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی باتیں بنا کر کے لے آؤ. آج والنجم, نجم کہتے ہیں ستارے, اس کی جمع آتی ہے نجوم, پلورل اس کا نجوم. پہلے ترجمہ پڑھیں, بہت آج کی گفتگو بڑی پھیلی ہوئی ہے, میں پہلے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اور ستارے نجم یعنی ستارے کی قسم, اذا ہوا جب وہ اترا, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. مفسرین نے نجم کے تعلق سے بڑی باتیں بیان کی, بہت, کسی نے کہا کہ نجم سے مراد سورجا ایک ستارہ ہوتا ہے, اور اہل عرب سورجا ستارے کے بڑے عقیدت مند ہوا کرتے ہیں. نے کہا کہ نجم سے مراد قیامت ہے, کہ جب قیامت کے دن سارے ستارے جھڑ جائیں. کسی نے کہا نجم سے مراد زہرہ ایک ستارہ ہے, وہ اس لیے کہ اہل عرب اس ستارے کے زہرہ کی پرستش کرتے تھے, ورشپ کیا کرتے تھے. بہت سارے قول نقل کرنے بعد امام قرطبی نے جو قول نقل کیا آخر میں اس کو پڑھا. وقال جعفر بن محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ, والنجم یعنی محمدا اذا ہوا اذا نزل من السماء ليلة المعراج, کہتے ہیں کہ حضرت جعفر جو بیٹے ہیں حضرت محمد کے, جو بیٹے ہیں حضرت علی کے, جو بیٹے ہیں حضرت حسین کے, سیدنا امام حضرت علی مرتضیٰ کا خاندان, کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, جب حضور معراج کی رات آسمان سے زمین پر تشریف لائے. قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ وہ نجم اذا ہوا, اسی لیے اعلی حضرت ترجمہ فرمایا ہے کیا, اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا لغوی, آج ترجمہ نہیں کیا تھا, اب ترجمہ کیا ہے اس کا, یہ مراد ہے. اور قیاس چاہتا بھی اس کو کہ یہی ہو, اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور عالم, اس سے ایک بات پتا چلی کہ یہ سورت معراج کے بعد نازل ہوئی ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ معراج ہجرت سے ایک سال چھ مہینہ یا ڈیڑھ سال, یہ تین قول نقل کیے گئے ہیں, ایک سال پہلے ہوئی ہے یا ڈیڑھ سال پہلے ہوئی ہے یا چھ مہینہ پہلے ہوئی ہے. تو اگر یہ بات طے ہو جائے کہ معراج شریف ڈیڑھ سال پہلے ہوئی ہے تو اس سورت کا زمانہ مقرر کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ آخری دور ہے کہ حضور معراج سے تشریف لا چکے ہیں, نماز فرض ہو چکی ہے, اسلام اسٹیبلش ہو رہا ہے, بلکہ بہت حد تک ہو چکا ہے, مشرکوں کی زیادتیاں بہت بڑھ گئی ہیں, اور مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے مائگریٹ کر کے کبھی حبشہ اور کبھی مدینہ منورہ کی طرف جانا شروع کر چکے ہیں. یہ زمانے کا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی ہدایت، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان، یہ آپ کی خواہش نفس سے نہیں ہوتا تھا اور نہ آپ نے اس میں کچھ اپنی طرف سے غلط قسم کی کوئی بات ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی، بلکہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ سب اللہ جل شانہ کے فرمان کا فرمایا. اسی لیے آگے کی آیت کریمہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں دو مسئلے ہیں. سبحان اللہ، امام قرطبی، ابن کثیر اور بھی کئی ایک مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ابو لہب حضور کا چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی ابو لہب کے بیٹے رتبہ کے نکاح میں تھی. ایک روز کا ذکر ہے جب یہ آیت مبارکہ اتری، سورہ نجم شریف اتر چکی، تو ابو لہب اور رتبہ نے بزنس کے لیے سیریا جانے کا پروگرام بنایا. تو بڑی بدتمیزیاں کرتا حضور کی شہزادی کونین، حضور کی شہزادی حضور کی صاحبزادی بڑی دکھی رہا کرتی عتبہ کی بدتمیزی کی، کمینگی کی وجہ سے. جب یہ پروگرام سیٹ اپ ہو گیا کہ سیریا بزنس کے لیے چلیں گے، تو اس نے کہا کہ ٹھہرو ذرا سا، میں محمد کے خدا کو کچھ گالی دے آؤں. اللہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. فقال یا محمد وکافر بالنجم اذا هوى وبالذی دنا فتدل ثم تقلى فی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد علی ابنته وطلقها. حضور تشریف فرماتے ہیں، آیا اس کے بعد کہا کہ اے محمد، یہ عتبانا یہ آپ کے خدا کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، اور اس کا بھی انکار کرتا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ونج میں ایزا ہوا، اس کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کا بھی انکار کرتا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ تم مدانا فتح اللہ، آگے آ جگہ میں آ رہی ہے، اس کا بھی انکار کرتا ہے، میں کسی کو نہیں مانتا. اور اس یا دل بدبخت جہنمی نے حضور کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا. آئے وہ سمجھ. اس کے بعد آپ کی شہزادی کو طلاق بھی دے دیا. گھر پہ آیا، اپنے باپ سے بتایا. جب وہ چلنے لگا تو حضور نے فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک. اس جملے کو یاد رکھیے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے. آیا اپنے باپ ابو لہب سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے. محمد نے کہا، اللہ مسلط علیہ کلبم من کلابک، کرے کہا برا ہو گیا. ابو لہب نے کہا برا ہو گیا، اب مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. دعا کی، حضور نے دعا ہلاکت فرمائی، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما. چلے یہ لو. اس کے بعد چلتے چلتے شام کے پاس، شام کی سرزمین پر یہ لوگ گئے، اور اس کے بعد ایک گرجا پڑا، چرچ کے پاس ٹھہرنے کا رہا تھا کہ چلو یہیں پہ ٹھہر جائیں گے. جب رات کو سونے چلے تو چرچ کا پادری آیا، اس نے کہا کہ ارے تم لوگ یہاں ٹھہر رہے ہو، یہ جنگل جو ہے نا یہ تو درندوں کا جنگل ہے. یہ کیا کہا، یہ جنگل جو ہے یہ بھیڑیا شیر سب رہے، بہت خوفناک جنگل ہے یہ. تو ابو لہب نے کہا کہ اے میرے قافلے والوں، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میرے احسانات تم لوگوں کو برکت دے ہیں، اور محمد نے جو جملہ کہا ہے، جو بدعا کی ہے، جو دعا ہلاکت کی ہے، مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. تم لوگ ایسا کرو کہ میرے بیٹے کی رکھوالی کرو رات میں. تم نے کہا ٹھیک ہے، بنا دی گئی ٹولیاں رات کو رکھوالی کرنے لگے. رات کو سب لوگ سوئے ہوئے تھے، بھیڑیا آیا، اس نے ہر ایک کا منہ سونگا، کسی کو نہیں چھوا. جب اتبا کے پاس پوچھا اس کا منہ سونگا، فوراً پھاڑ دیا، فوراً پھاڑ دیا. اب جو ابو لہب کی آنکھ کھلی دیکھا تو چیخ پکار شروع. حضور نے فرمایا تھا اللہم صلت علی کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کو مسلط فرما دے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنا قہر اس کے اوپر ڈال دیا، مر گیا. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، جو کہتے وہ وحی ہوتی. اس سلسلے میں دو قول علماء کا ہے کہ آیا حضور کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے، کہ امور دینیہ سے متعلق جو بات ہوتی ہے، جو دین سے متعلق بات ہوتی ہے، وہ صرف وحی الہی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب وہی ہے، کہ جو خاص دین کی باتیں بتلاتے خالی وہی وحی ہوتی. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، جو دین کی باتیں ہوتی ہیں وہی وحی ہوتی ہیں، اور جو اور دوسری باتیں ہوتی ہیں اس کو وحی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن حق بات جو علماء نے کہی وہی ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے، اور اس پر دلیل دی ہے یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابن عمر ہیں، وہ حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے. حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے تو قریش نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ نہیں مت لکھا کرو، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا، مکسپ ہو جائے گا. وہ روک گیا، لکھنا بند کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم لکھتے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، قریش نے مجھ کو منع کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن بھی اتر رہا ہے لہذا قرآن سے اور حدیث کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی، قرآن اور حدیث کے درمیان فرق نہیں رہ جائے گا، لہذا تم ابھی لکھنا بند کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے اکتب، لکھو، قسم ہے اس ذات پاک کی اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی. سمجھے نا، اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی. یہی وجہ ہے کہ علماء کے جمہور طبقہ نے دلیل بنائی کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہوتی ہے. کلیئر؟ تیسرا مسئلہ، اسی سے یہ بات پتا چلی کہ جس طرح سے قرآن کے اوپر عمل ضروری ہے، اسی طرح سے حدیث کے اوپر بھی عمل ضروری ہے. کہتے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وفیہ ایضا دلالت علی ان السنت کالوحی المنزل فی العمل، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ سنت رسول بھی عمل میں وحی منزل، یعنی جس طرح سے وحی کی دو قسمیں ہیں، بتلا چکا اس سے پہلے بھی، ایک ہے وحی جلی، ایک ہے وحی خفی. وحی جلی قرآن ہے، اور وحی خفی حدیث پاک ہے. ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو نمازوں میں، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اور وحی غیر مطلوع وہ وحی جو حدیث پاک ہے، کہ حدیث پاک کی تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے، لیکن عمل کی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے امام قرطبی نے علماء کا، یعنی امت کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کے اوپر عمل بھی ہے، اسی طرح سے حدیث کے اوپر بھی عمل ضروری ہے. اب اس سے اس بات کی تردید ہو گئی جو ایک گمراہ فرقہ نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، خالی قرآن والے بھی کافی ہے. اس فرقے کو چکھڑالوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چڑالوی کہتے ہیں. اور یہ پاکستان میں پنجاب ہی علاقے میں کوئی جگہ, وہیں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ چکرالوی, اس فرقے کا بانی ہے, وہیں سے پیدا ہوا تھا. اسی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, سنت کا منکر ہوا اور کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اس فرقے کو چکرالوی بھی کہتے ہیں اور اہل قرآن بھی کہتے ہیں. اس پر اگر مطالعہ کرنا ہے آپ لوگوں کو تو سید پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سنت خیر الانام, بہت پیاری لکھی ہے, بہت عمدہ. یہ ملتی ہے مارکیٹ میں, پاکستان سے منگوا لیجیے, خیر شاید 40-50 روپئے کی ملے گی, کوئی 150-200 صفحے کیا, اور بہت پیاری ہے اور سنت کی شرعی حیثیت سے اس کو ثابت کیا ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو زبان تو اتنی اچھی استعمال کیا کہ پڑھتے رہیے, دل جاتا چھوڑو نہیں کتاب. اتنی پیاری زبان استعمال, اردو کی میری روح ڈال دیا, اچھی زبان استعمال. حالانکہ جب جامعہ آزاد میں پڑھ رہے تو اس وقت لکھی انہوں نے, بہت پہلے کوئی 25-30 سال پہلے کتاب, لیکن بہت پیاری کتاب, سنت خیر الانام پڑھ. تو یہ بات پتا چل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایک اور بات تیسری میں کہ قرآن کی شارح حدیث ہے, شارح مینس تشریح کرنے والی, ایکسپلینر تشریح کرنے والی, قرآن کی تشریح کرنے والی حدیث ہے, اور حدیث کی تشریح کرنے والے ائمہ مجتہدین ہیں. کون لوگ ہیں؟ ائمہ مجتہدین, اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح کرنے والے بعض علماء ہیں. لہذا ایک کا دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے, ایک چین ہے. اگر اس کو بیچ سے کاٹ دیا جائے گا تو نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیث سمجھا سکتا ہے. سمجھایا نہیں؟ بات میں کچھ لوگ ہیں نہیں کہ بیچ کی کڑی کو ختم کر دیتے ہیں, جیسے غیر مقلدین کا طبقہ جو ہے, یہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں, قرآن ہمارے لیے کافی, رسول کی تقلید کیجیے خالی بس. تو وہ گمراہ ہے بالکل, اس بنیاد پر کہ سمجھنے کے جو ذرائع تھے اس ذریعہ کو تو ان لوگوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے. بھائی علماء تشریح کرنے والے ائمہ مجتہدین کے اقوال کی, ائمہ مجتہدین تشریح کرنے والے احادیث کی, اور حدیث تشریح کرتی ہے قرآن کی. تو اگر بیچ کی کڑی کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور یہی ہے, اس پر دلیل تو آپ کے سامنے موجود ہے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ صاحب نماز پڑھو تو حدیث کو چھوڑ کر کے, سنت کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دے کوئی, زکات دو, حج کرو, بے شک قرآن پاک میں ہے کہ نماز پڑھی جائے. کیسے پڑھی جائے؟ کیسے پڑھو گے نماز؟ کتنا سجدہ کیا جائے گا؟ کتنے رکوع کیے جائیں گے؟ نیت سر پر باندھی جائے گی, پیر پر باندھی جائے گی, کیا کیا ٹائم ہے نماز پڑھنے کے؟ 10 سجدہ کیا جائے گا, 15 رکوع کیے جائیں گے, کیا ہے؟ کچھ نہیں. زکات کتنی دی جائے گی؟ پتا چلا کہ قرآن کی شارح حدیث ہے, اور جو احکام قرآن کے ہیں عمل کرنے کی صورت میں وہی احکام حدیث کے. مشکات المصابیح کی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی, غالب مسلم سے ماخوذ ہے حدیث پاک, اللہ کے رسول کی احادیث اور مستقبل کی جو پیشین گوئیاں ہیں اگر ان کو تنہائی میں بیٹھ کے سنجیدگی سوچا جائے تو دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کس طرح سے حضور نے ایک ایک باتوں کو بیان فرمایا, اور جو بالکل نگاہوں کے سامنے بالکل ایسی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو ایک موٹا تود نکلا ہوا آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ یہ قرآن ہے, جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. اب اللہ کے رسول فرمایا مگر سن لو, فرمایا مگر سن لو, اللہ نے جس طرح سے حلال کو حلال حرام کو حرام کیا اسی طرح سے اس کے رسول بھی حرام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا سن لو, خرے وحشی نہیں سن جائے گا, جنگلی گدھا حرام ہے, سن لو لقطہ کا مال, لقطہ کیا چیز, راستے میں گرا پڑا کوئی مال مل جائے حرام ہے. اس طرح سے حضور نے کئی چیزیں حرام بیان فرما ڈالی. وہ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے, سورہ اعراف شریف کی آیت کریمہ ہے کہ توریت اور انجیل کی کے ریفرنس اور بہاف قرآن نے کہا ہے کہ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. کہ ساری خوبیاں توریت اور انجیل کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی خوبی یہ ہے کہ ہر اچھی چیز کو وہ حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیا ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے اور یہ بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے. اگر یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول کی شرعی حیثیت کیا ہے تو امام عشق محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا کی تصنیف الامن والعلا فی النعیتی المصطفیٰ پڑھیں، کم سے کم کچھ نہیں 60 حدیثیں اور 50 قرآن مقدس کی آیت کریمہ اس میں نقل فرمائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ حضور کو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اختیار تھا کہ جو چاہیں حلال فرمائیں، جسے چاہیں حرام فرما دیں. پوری کتاب ہے، پڑھیں. ان سب کتابوں کو گھر میں رکھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. گائے گائے تو حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں. حدیث ہے، شیخ سعدی نے کتاب گلستہ کے اندر اس حدیث کا ترجمہ کیا، بڑا پیارا خوبصورت سا فرماتے ہیں. گائے با حفصہ و زینب پرداختے، وہ گاہے بھی فرمودے لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. کہتے ہیں حضور کی شان پاک یہ ہے کہ کبھی اپنی زوجان محترمہ حضرت سجدہ خدیجہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے زندگی کے حقوق اور ازدواجی زندگی کے حقوق ادا فرما رہے ہیں، اور کبھی رسول کریم کی یہ شان پاک ہے کہ اس وقت کسی نبی کسی رسول کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالی کی بارگاہ کرم کا قریبی فرشتہ بھی حضور کے قریب پر نہیں آ سکتا. لا یسعنی فیہ ملک مقرب، میرے پاس کوئی اللہ کی بارگاہ کا قریبی فرشتہ بھی نہیں ہے. ولا نبی مرسل، اور نہ کوئی نبی مرسل میرے پاس آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ وہی منزل ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اللہ تعالی کی تجلیوں سے بلا جبریل امی کے واسطے کے ڈائریکٹ فیضان الہی حاصل کرتے ہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ اتنا یاد رکھیں کہ حضور کی وہی دو طریقے کی اتری ہے، اور وہی لانے والے سے جلیل ابھی نہیں ہے بلکہ اور بھی فرشتے ہیں. اس کو دماغ میں رکھیے گا. جو دنیا میں زمین پر وحی اتری ہے، کبھی جلیل ابھی کے ذریعے آئی، کبھی اور کسی فرشتے کے ذریعے آئی، کبھی گھنٹی کی شکل میں آئی، کبھی خواب میں عطا ہوئی، کبھی قلب مبارک پر دل شریف پر القا کر دی گئی، یہ. لیکن کچھ وحی وہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر کے آخر آیت کریمہ تک جو ہے، یہ جبریل امین کے واسطے سے وحی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ وحی اللہ کے رسول جب معراج کی رات رب اکرم کے حضور حاضر ہوئے اور ایک کمان یا دو کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کو یہ وحی عطا فرمائی، اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان شریف سے رب اکرم کی زبان قدرت سے اس وحی کو سنا. سمجھ رہے ہیں؟ ارے سورہ نجم کی تفسیر کر رہا ہوں یار، پھر معمولی بات تھوڑی. یہ چنانچہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے، آگے چل کر بیان فرمایا، امام قرطبی نے بیان فرمایا، شیخ الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی میرا مدارج النبوہ بیان فرمایا، اور ساری کتابوں کے اندر بیان فرمایا گی کہ حضور کو معراج کی رات 3 اہم چیزیں عطا کی گئی تھیں. کیا کیا؟ خواتین سورہ بقرہ، اور کیا؟ نماز، اور تیسری بات یہ عطا فرمائی گئی تھی کہ میرے محبوب میں ہر اس شخص کی مغفرت فرما دوں گا، مومن کی، ہر اس مومن کی مغفرت فرما دوں گا جو میری ذات اور صفات کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی، اور یہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ یہ خزانہ قدرت سے تھی اللہ نے عطا فرمائی. جو چیزیں اللہ کے رسول نے، اچھا، اور بھی علوم
اللہ تعالیٰ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یا پانچ طریقے کو انہوں نے فرمائے. بعض وہ تھے کہ جو خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دوسرے کو حضور نے نہ بتایا نہ بتانے کی اجازت دی. دوسرے علوم وہ تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض ان قریبی صحابہ کو جو حضور کے اسرار اور بھید سے واقفیت رکھتے تھے ان کو بتانے کی اجازت دی گئی اور دوسروں کو نہیں. تیسرے علوم وہ تھے کہ جو عام قسم کے تھے مگر اس کے اندر کچھ خصوص تھا تو اس میں سے عوام کو چھوڑ کر کے خاص صحابہ کرام جو عمومی سطح پر تھے ان کو عطا فرمایا گیا, اور بیچ کا ایک چھوٹ رہا ہے. اور پانچواں یہ تھا کہ جو عوامی سطح کے اوپر حکم دیا گیا کہ سب کو اسے بتا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جانتے ہو مجھے میرے آقا نے کیا کیا بتایا, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علوم عطا فرمائے کہ اگر تم سے کہہ دو تو جانتے ہو ایسے بولی اسے ہاتھ رکھ کر کے اپنے حلق پر کہتے ہیں تم لوگ مجھے یہاں سے ذبح کر دو گے. فرمایا مجھے یہاں سے ذبح کر دو گے. ایسے ایسے علوم آج تصوف کی جو بہت ساری باتیں معرفت کی باتیں جو حقائق کی باتیں ہوتی ہیں اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے حوالے سے صوفیہ اکرام کرتے ہیں نا, یہ دراصل وہی حصہ ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ سے ڈلیور ہوتا ہوا آیا ہے. یاد رکھیں مقام معرفت کے حقائق سے پڑھنا ہے اگر تو پڑھیں کتابیں مقالے المسرات شرح و دلائل خیرات علامہ امام محمد مہدی فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. دلائل خیرات کی شرح ہے تقریباً 500-600 صفحات کی ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے علامہ عبد الحکیم شرف قاضی نے ترجمہ کیا, بہت پیاری کتاب ہے. اور اس کو پڑھ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ دلائل خیرات شریف کیا ہے, اس کو پڑھیں. سمجھا آپ نے؟ تو یہ سب ساری باتیں اس کے اندر مینشن کر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے گئے وہ لہذا تصوف یہ صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ حضور کے جانشین اور خلیفہ ہیں. لیکن علم معرفت کا جو حصہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ منتقل ہوتا ہوا بعد کے لوگوں تک پہنچا ہے وہ ان حضرات کو یا تو عطا نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عطا فرمایا تو پابندی لگانی کیا سمجھا, عطا تو کیا مگر پابندی لگا دی ہے ریش کیسے دیا اللہ کا. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, کیا شیر ہے اللہ, یہ مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو, کیا شیر ہے بھائی, وہ ہے حدیث پاک ہے اس کا, جس کا ترجمہ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت غلط سخت کر دیا ہے. ارے یہ دونوں سردار دو جہاں, یہ مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو, ایسی کچھ کل آپ اس کو دیکھ کر بتلائیے کہ میں اس کی تشریح کروں ان شاء اللہ. تو یہ اسی لیے آپ دیکھیں تصوف کا جتنا کوئی سلسلہ ہے, کوئی بھی سلسلہ ہو تصوف کا, جو سلسلے سوخت ہو گئے, جو منقطع ہو گئے, جو چل رہے ہیں, ہر سلسلے کی اصل جا کر کے ملتی ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بھی نفرندی سلسلہ کیا, حضرت فضیل ابن عیاض سے الگ ہو جاتا ہے, حضرت فضیل سے اوپر حضرت حسن بصری کے بیچ میں ایک دو سلسلے اور ہیں, حضرت دماغ سے نکل گیا, حضرت فضیل سے نقشبندی سلسلے کے تعلق حضرت فضیل سے آگے بڑھ کر کے ملتا ہے, پھر حضرت حسن بصری آتے ہیں, اس بعد حضرت علی مرتضیٰ آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بھی سلسلہ ہوگا وہ حضرت علی تک پہنچنا ہے, اگر حضرت علی تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر وہ فیضیاب سلسلہ ہے. اس لیے سلسلے سب کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے. اتصال کا مطلب کیا, بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو, ورنہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نہیں مل پائے گا.
سمجھیں
یار بھائی, اس کو اس بچے کو سلمان کو میرا کوئی حساب تھوڑا سا تشریح کر دیا کریں اگر کسی کی انگریزی بڑی اچھی ہو.
کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ہے تو عمر فاروق ہے تو عثمان غنی کو چھوڑ دیا گیا, یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ پڑھیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش خجمیری رضی اللہ عنہ کتاب کشف محجوب, اس میں بہت سارے سلاسل کا ذکر کیا گیا ہے جو اب منقطع ہو چکے ہیں. اس میں بعض سلسلے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہیں, حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر یا تو رسول کرم نے بتلایا نہیں یا بتلایا تو پابندی لگا آئے بس. لیکن حضرت عالیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے, بچپنا حضور کے دامن میں گزرا, حضور نے ان کو کیا کیا عنایت فرمایا, اس بنیاد پر انہیں اجازت تھی کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. بہرحال خلاصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے. اب حدیث کی شرعی حیثیت واضح ہو گئی کہ بغیر حدیث کے قرآن کا سمجھنا ناممکن 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 ہے نا. اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ حدیث پاک دراصل یہ قرآن مقدس ہی کی طرح سے احکام میں معمول علیہ معمول بہی ہے. اگر حدیث پاک میں کسی چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. بعض حضرات تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی سن سن کر کے, بعض حضرات بعض مستحب امور کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مستحب ہی تو ہے لیکن کاش اپنے دل پر داہنا ہاتھ رکھ کر کے سوچا ہوتا کہ مستحب امور کو ہم تک زندہ رکھنے اور پہنچانے میں ہمارے علماء نے کتنی مصیبتیں جھیلی اور کتنا رنج جھیلا ہے, کتنی تکلیفیں. مستحب امور ٹھیک ہے, مستحب ہے, اس میں کوئی واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. لیکن میرے بھائی آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کر دیا کہ ایک مستحب امر کو ہم تک پہنچانے کے لیے سیدنا امام احمد بن حنبل نے پیٹ پر اٹھائے, امام اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیل میں موت ہوئی, کتنے علماء تحت تیز کر دیے گئے انہی مستحب امور کی بنیاد. لہذا عوام تو علماء کے لیے قطعاً زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی مستحب امور کو چھوڑے, وہ قطعاً نہیں زیب دیتا ہے. ہاں عوام کو بھی راغب کیا جائے کہ مستحب امور پر عمل کریں, اگر عمل نہیں کرے تو ان کو زبردستی ان سے نہ کروائیے لیکن راغب کیا جائے, ان کو انکرج کیا جائے کہ تاکہ مستحب امور کو اوپر عمل کر سکے. یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. مجھے بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے واقعہ سنایا, بہت دکھ ہوا مجھ کو. بہرحال اللہ ہدایت دے. علمہ شدید ان ہوا الا وحی یوحا, مگر وہی جو انہیں وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے, انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے, پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی تھا. ان آیات کی ترجمانی میں اور تطبیق میں بڑا اختلاف مفسرین کے درمیان ہوا ہے. علمہ شدید القوا, سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور. ایک قول ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امی ہے, اس سے مراد کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور ذو مرتن جو فرمایا گیا ہے طاقتور نے, تو یہ حضرت جبریل امی ہی کی صفت ہے. اس طرح سے وہ بالافق الاعلی میں ہوا, یہ پروناؤن ہے, اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا یعنی جبریل امی. ثم دنا فتضلا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا جبریل امی.
پکانا کعبہ قوسین یا وزنہ, تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا, یا اس سے بھی کم, یعنی جبریل امین میں اور حضور میں. اس طرح سے تمام تفسیرات میں علماء کا ایک گروہ ہے وہ ترجمہ کرتا ہے کہ مراد جبریل امین. اس کو ذرا دماغ سے سمجھیے گا یہ آگے, اس لیے کہ اب اس کے بعد میں دوبارہ تفسیر نہیں ہو پائے گی, نہ میری اتنی عمر نہ آپ کا اتنا ٹائم, کسی یاد بتا دے رہا ہوں اس کو, سمجھ رہے ہیں. یہاں جتنی بھی جگہوں پر ایز اے سبجیکٹ, ایز اے پروناؤن, ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے, اس میں دو گروہ ہو چکے, دو گروپ ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ ہر جگہ جبریل امین مراد ہے, اور ایک جگہ ایک گروپ کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. لہذا پہلے میں جبریل امین کے قول کی توضیح کر رہا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ہمیشہ آدمی کے روپ میں آتے تھے. کیا ہے؟ آدمی کے روپ. حضور نے حضرت جبریل امین کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے, اصل صورت. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نے جبریل امین سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اصل صورت دکھلائی. واقعہ یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل صورت پر ظاہر ہوئے تو مشرق اور مغرب دونوں افق افق بھر گئے. 600 پر ان کے تھے جس میں سے صرف دو پر کھولے ہوئے, صرف دو. فرماتے ہیں کہ یا محمد انما نشرت جناحین من اجنحتی وان لی 600 جناح سعتر کل جناح ما بین المشرق والمغرب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے 600 پروں میں سے صرف دو پر کھولا ہے, اور اس میں کا ہر پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب بھر جائے اس سے, مشرق اور مغرب. اس وقت جبریل امین کو اصل شکل دیا. تو جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین ہے, انہوں نے ہر جگہ اسے مراد جبریل امین کی بولی ہے. اسی لیے پاؤہا الابدی ماؤہا, اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. پاؤہا یہ سب یہ جو ہے ورب ہے, اس کا سبجیکٹ اللہ ہے. کیا کیسے؟ کہ اللہ جل شانہ نے جبریل امین کو وحی کی, اس وحی کو جبریل امین نے ڈلیور کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا, تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو جلوہ دو بار دیا. پھر تم انتہا کے پاس, ان کے پاس جنت الماوا ہے, جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا, آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی, بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. ان سارے میں ایک قول کے مطابق ملی. اب دوسرا قول, جبریل امین کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ وکان من شدت جبریل علیہ السلام, حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قوت کا حال یہ کہ انہوں نے قوم مدائن اور قوم لوط کو زمین کے نچلے حصے سے, بہت بڑا شہر تھا یہ, اٹھایا اور لے کے چلے گئے. فحملها على جناحيها ترفع الى السماء حتى سمع السماء نبح كلابه وصياح ذكر مثل ما قال لها. کہ جبریل کی قوت کا حال یہ کہ پورے شہر, کون شہر مدائن اور شہر صدو, دو شہر, حضور جبریل امین نے اپنے پروں پر اٹھا کر کے لے گئے. کہاں؟ زمین کے نچلے حصے سے. کہاں تک؟ آسمان تک لے گئے, یہاں تک کہ فرشتوں نے اس زمین پر بولنے بھونکنے والے کتوں کی اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی, وہیں سے اس زمین کو الٹ دیا, وہیں سے پھر الٹ دیا. یہ طاقت. دوسرا قول پھر نقل کیا ہے کہ انه ابصر ابلیس یکلم عیسی علیہ السلام على بعد قاب من الارض المقدسه
فَنَفَعَوْ بِجَنَاحَيْهِ نَفَحَةً أَلْقَاهُ بِأَقْصَى جَبَلٍ فِنْكِنْ.
جبریل امین نے دیکھا ایک مرتبہ کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام
تو آپ نے ارض مقدسہ بیت المقدس میں تو آپ نے اس کو ایسا دھکا دیا وہاں سے وہ جبل الہند ہندوستان کے کسی پہاڑ میں جا کر کے گرا. حالانکہ شیطان کی قوت اپنی جگہ مسلمات کو. تیسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ جبریل امی کی قوت و طاقت کا حال یہ ہے کہ آپ کی چیخ سے قوم سمود تباہ ہو گئی. اور چوتھی مثال دیا ہے وکان شدت حبود سماعی المبیا سعود الطرف کی آپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کی خدمات کے لیے آپ پلک جھپکتے سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترے اور زمین سے پھر سدرۃ المنتہا چلے گئے. یہ قوت کا حال ان کے ہے. اس بنیاد پر ذو مرہ کہا گیا ہے طاقت والا. لیکن حق بات یہ ہے کہ کثیر جماعت نے ان ساری جگہوں پر جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات لیا ہے اور جتنے پروناؤن ہیں سب سے مراد اللہ کی ذات لیا. دوسری ترجمانی کر رہا ہوں. سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے یعنی اللہ. پھر اس نے اس جلوہ نے قصد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنا خصوصی فضل خصوصی نوازش خصوصی عنایت فرمائی اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کرانے پر تھا. کون جلوہ الہی. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. اس میں دو قول ہے کہ حضور تشریف لے گئے یا وہ جلوہ قریب آیا. دونوں ممکن ہے. ایک حدیث پاک ہے غالب اس طرح سے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب کریم میرے قریب آیا اور اس نے اپنا دست قدرت میرے سینوں کے درمیان رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں باتیں ہیں. تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا اور اس سے بھی کم. اب یہاں سے وہ نقطے ملاحظہ فرمائیے کہ اگر اس پورے واقعہ معراج میں جبریل امی ہی کلیدی کردار بن جائیں تو معراج کی حیثیت گھٹ جاتی ہے. معراج کے واقعے کا کوئی معیار باقی نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں بنایا تھا معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سواری میں یہ تھی کیوں جبریل امی تشریف لائے تھے. اسی وجہ سے نا کہ حضرت امام قاضی یاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جب رفرف سے حضور اوپر تشریف لے گئے اسے ادھر گنتا پر جبریل امی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کیا کہ کئی سو ایسے پردے تھے جو حجابات کے ان سب سے گزرتے حضور چلے گئے اور حضور کے بدن اقدس سے فرماتے ہیں کہ میرے وجود سے اس وقت بشریت کو ختم کر دیا گیا. نہ میں اس وقت انسان تھا نہ جنات تھا نہ فرشتہ تھا. پھر کیا تھا بھائی پھر کیا تھا؟ اب یہی نا جن کی عقلیں بودی ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. امام قاضی اعجاز کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امت کا 100% طبقہ آپ کی امامت آپ کی محدثیت اور آپ کی جلالت علمی کا قائل ہے. نام چھپ کر کے دیا جاتا ہے امام قاضی اعجاز رضی اللہ تعالیٰ. اور شفا شریف فضائل کے اعتبار سے اتنی معتبر کتاب ہے کہ ان کے بعد فضائل کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہر کتاب میں شفا شریف کا حوالہ آپ کو ملے گا. ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے آپ لوگ پڑھیں اپنے گھر میں رکھیں سبھی کتابوں. فرماتے ہیں کہ کئی سو پردے سے گزر کر کے میں رب کریم کے حضور میں حاضر ہوں. اور پھر جائز بات ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا یہی ہے کہ وہی فرمائی اپنے بندے کو جو ہے فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا کیا دیا. ماں نکرہ یہ کامن ہے کچھ بتایا نہیں گیا. ما اوحا جو وحی کیا. بعض وہ امور تھے جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا اور بعض وہ امور تھے جنہیں بیان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اللہ کے رسول اپنے سینے مقدس میں لے کر کے چلے گئے. کسی کو نہیں بتلایا اللہ کے رسول نے. کیا دیا کیا نہیں دیا. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے دو جلوہ دو بار دیکھا، اپنے رب کریم کا دو بار دیا. رب
اس سلسلے میں پھر قول ہوا اختلاف کا، اس میں ایک دلیل لاتے ہیں وہ لوگ جو منکرین رویت باری ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا ہے. ذرا غور کیجئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے والی نگاہ چاہیے، لیکن سبحان اللہ محدث عبد الرحمن جوزی صاحب مواہب اللدنیا شریف، قاضی ایاز، امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص، سب کتابوں کے نام گننا، اس کو پڑھیں پتہ چلے گا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہا مادر مہربان، کیا خیال آپ کا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، قسم خدا کی تو نے ایسی بات کہی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ دلیل ہے. امام قاضی عیاض نے اس سلسلے میں کئی قول نقل کیا شفا شریف کے اندر. ہمارے علماء اس حدیث کی تعبیر کرتے ہیں، تعبیر اس حدیث کی تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا، یہ دراصل اس آیت کے ضمن میں ہے جو سورہ اعراف شریف میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ اعراف شریف کے آیت کریمہ ساتویں پارے میں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ لطیف ہے خبیر ہے. لفظ ادراک کے معنی کے مقرر کرنے میں علماء کے درمیان بحثیں بھی تھیں. کبھی کبھی میں ذرا سا علمی بات آ جاتی ہے، اس کو میں جب تک یعنی اس کو اگر نہ بیان کیا جائے تو گفتگو بے جان ہو جاتی ہے، سب سمجھنا چاہیے. تو یہاں جو فرمایا گیا ہے لا تدرکہ الابصار، یہی دلیل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہمارے علماء خاص طور سے اہل سنت و جماعت کے وہ علماء جو ماتریدی ہیں اور احناف میں سے ہیں، خاص طور سے ان کے اقوال یہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ادراک سے مراد یہاں آتا ہے، احاطہ کسی چیز کو احاطہ کرنا. اس پر میری باقاعدہ کتاب انشاءاللہ بھی ایک دو مہینے میں آ جائے گی، چند رویت باری تعالیٰ اور یہ عظمت مصطفیٰ رویت باری تعالیٰ آ رہی ہے بالکل انشاءاللہ بہت اس پر تفصیلی گفتگو میں نے کی. تو احاطہ، تو حضرت سیدہ عائشہ نے جو کہا کہ لا تدرک الابصار سے مراد، علماء نے فرمایا کہ لا تدرک الا تحیطہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. اس بنیاد پر کہ دیکھنے کے لیے آنکھ سے جب کوئی چیز دیکھی جاتی ہے اس حصی آنکھ سے، تو اس کے لیے چند شرطیں ہیں. دیکھی جانے والی چیز کچھ فاصلے پر ہو، اگر آنکھ سے بالکل ملا دی جائے گی نظر نہیں آئے گی. نمبر دو، محسوسات میں سے ہو. نمبر تین، آنکھ اور اس کے درمیان نور کا کوئی سلسلہ ہو، اس لیے کہ اگر نور نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گی. نمبر چار، آنکھ کی جو شعاع نکلتی ہے نور کی وہ اس کا احاطہ کرتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ آنکھ سے احاطے میں بڑی ہوگی تو جو آنکھ کا فوکس ہے وہی فوکس تک نظر آئے گی, اس سے زیادہ نہیں نظر آ سکتی ہے. سب ساری باتیں ہیں. تو قرآن نے اس کو منع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے اور جیت دوسری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, یہ مراد ہے. اور پھر اس کے بعد دلیل دیا ہمارے علماء نے, صحابہ کرام کے وہ حضرات جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ, یہ باقاعدہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے رسول اکرم حضور نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے. اور اس پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد احاطہ کرنا منع ہے. اور دوسری آیات خود اس بات کو امفسائز کر رہی ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ, سورۃ عام شریف, ناظرۃ نون ضاد را نظر معنی ہوتا ہے ترو تازہ ہو جانا, کھلکھلا اٹھنا. وجوہ یومئذ ناظرۃ, بہت سارے چہرے قیامت کے دن ترو تازہ ہوں گے, دمک رہے ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرۃ, اس لیے کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, ہے نا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے, خود حدیث پاک ہے, انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر, تو اپنے رب کو اس طرح سے دیکھیں جیسے چودہویں کا چاند دیکھتے ہو بغیر کسی جہت اور محاذات کے. وہاں جو منع کیا گیا ہے وہ وہاں پہ یہ منع کیا گیا, سیدہ عائشہ نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس محاذات کے اعتبار سے کہ بالمقابل نگاہوں کے سامنے کوئی چیز ہو نظر آئے گی تو یہ تو مکانیت اور جہت کے لیے ہوتی ہے, اور یہ جب مانا جائے گا تو اس کے جسم بنا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہو, منع کیا ہے. ورنہ صحابہ ہی کی جماعت ہے, وہ کہتے کہ دیکھا, بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا گیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ راہو 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 ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ راہو 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 حتی انقطع نفسہ, اتنی بار فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا 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 یہاں تک کہ ان کی سانس اٹھ گئی, کہتے رہے اس طرح سے. مگر یار بات تو عاشق ہی بتا سکتے ہیں. سجدنا شیخ عبدالحق بہت سے دہلی رحمۃ اللہ علیہ, بہت پیاری بات. اچھا ایک بات ہوگا, اس قول کے نقل سے پہلے ایک بات ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دنیا میں دیکھنا کیا ممکن ہے؟ نہیں, دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں, آخرت میں دیکھنا ممکن. اس لیے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں, کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے اندر اتنی قوت اور بصارت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ سکے. تفسیر قاضی بیضاوی, بڑی پیاری تفسیر ہے, اس کا حاشیہ ہے حاشیہ شیخ زادہ, اور تفسیر کبیر امام راضی ہے, باقاعدہ اس میں لکھا. فرمایا گیا قیامت کے دن بندہ مومن جو اللہ جل شانہ کی زیارت کرے گا تو آنکھ یہ نہیں ہوگی, یہ آنکھ بدل دی جائے گی, وہ ایسی آنکھ اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا کہ جو آنکھ اس بات کو اس بات کی اہلیت رکھے گی کہ رب کریم کو دیکھ سکے. تفسیر ذرہ منصور کے اندر کتنی پیاری بات بیان فرمائی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لوٹ کر کے آئے تو اپنی آنکھ پر وہ پردہ لگائے رہتے تھے, آنکھ پر. حضرت سیدہ صفورہ آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ آنکھوں پر پردہ لگائے رہتے ہیں, تو رب کریم کی زیارت تو آپ نے کی مگر میں نہیں کر سکتی, اپنی آنکھ ہی دکھا دی. اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں میں کر سکتی ہوں تو کم از کم وہ آنکھ ہی دکھا دی جس نے اس کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ صفورہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کو برداشت نہیں, تمہاری آنکھ پھوٹ جائے, تاریخ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھ کو دکھا ہی ہوگا. ایسے صفورہ نے بار بار ضد کی, تو آپ نے
فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک آنکھ کو بند کر لو اور ایک آنکھ سے دیکھو تاکہ اگر ایک آنکھ تمہاری ضائع ہو جائے دوسری رہ جائے. زبور نے کہا ٹھیک. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک آنکھ سے وہ غلاف ہٹایا. حضرت سید صفورہ کی نگاہ جب پڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پر تو تجلیات الہی کی ایسی لذت محسوس ہوئی ان کو, ایسی لذت محسوس ہوئی کہ جو ایک آنکھ پکڑی تھی نا اس غفلت میں اس کو کھول دیا. اس کو بھی اب کبھی یہ بند کر رہے ہیں, کبھی یہ بند کر رہے ہیں, کبھی اب دونوں آنکھیں بند. لذت. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالمباشرہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھے تھے, کہاں دیکھا تھا؟ وہ تجلی نازل ہوئی تھی اس درخت پر, اس درخت کو دیکھا تھا. فلم مخرا کیا وہ فخرا موسیٰ صعقا, تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عالم وارستگی میں زمین پر گر پڑے. تو جب ایک جلیل القدر پیغمبر درخت پر نازل شدہ تجلی کو دیکھ کر کے سہار نہیں سکتا ہے تو ہم جیسے گنہگار, آپ جیسے گنہگار لوگ کب رب کریم کے جلوہ دیکھ سکتے ہیں؟ بنیاد پر قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں ہوگی, آنکھ پھوٹ جائے گی. آنکھ ہی اللہ جل شانہ ایسی عطا فرمائے گا کہ جو اس کے دیکھنے کے لائق ہوگی. اب اس قول کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کا, چشمان مبارک کا جائزہ لے لیجئے کہ جب حضور تشریف لے گئے رب کریم کے جلوہ قدرت میں بے حجاب, تو اس وقت حضور نے فرمایا نہیں کہ نہ میں بشر تھا, نہ میں جن تھا, نہ میں بائکا تھا, کچھ نہیں تھا. میرا کیا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کیا بات ہو جائے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اس صفات مبارکہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ وحی فرما رہا ہے, وہ کان شریف سن رہا ہے. اللہ جل شانہ اپنا چہرے قدرت دکھلا رہا ہے, نگاہ مبارک دیکھ رہی ہے. ما زاغ البصر وما طغى, نگاہ بھٹک ہی نہیں رہی ہے کہ بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹکی باتیں دیکھے چلے جا رہے ہیں. یہ کہتی ہے سبحان اللہ اللہ ان دسرت المنتہا, سرت المنتہا کے پاس, اس کے پاس جنت الباوا ہے. سرت المنتہا کے تعلق سے حدیث آیا ہوا ہے کہ اس کی ایک جڑ چھٹے اس کی جڑیں جو ہے چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کا تنا ساتویں آسمان کے اوپر تک پھیلا ہوا ہے. حدیث پاک بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے پتے جو طرح ہاتھی کے کان کی طرح ہیں, اس کے پھل فلاں قبیلے کا نام بھی حضور نے اس کے مٹکے کے برابر پڑے پڑے, جسے مٹکا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے سے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کو, اس پر ایسے انوار چھا رہے تھے کہ بس دیکھتے رہ جائیے. کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا کہ اس پر ایسے انوار تھے کہ دیکھتے رہ جائیے. اور فرمایا گیا ہے کہ بعض علماء نے غالباً احادیث ہی کا کوئی کلیکشن پیش کیا ہے کہ اس میں درہ میں وہ ہوتے ہیں رہنے کی جگہیں ہیں, اس میں شہداء کی روحیں جا کر تو اس میں رہتی ہیں. آئلہ سمجھے سبحان اللہ. تو یہ سب جو ملتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ ہاتھ سے بڑی. لقد غافل آیات رب کبرا, بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب جائے گی بات, وہ سب غیب ہی تو بھائی, جنت دیکھا, دوزخ کا مشاہدہ فرمایا, سدرۃ المنتہا دیکھا, ہفت آسمان دیکھے, ساتوں آسمان دیکھے, اور کتنی قدرت کے مناظر دیکھے, سب غیب ہی ہے, سب نشانیاں ہی اللہ کی. اللہ اکبر. بات ہوگی کمپلیٹ یہاں پہ. اتنے واقع اتنی بات کے بعد اب گفتگو کا رخ مڑ رہا ہے. اہل مکہ تین, یہ تو خیر بہت سارے, 360 تو مکہ مکرمہ میں تھے بت, لیکن تین بڑے بتوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے جو اہل مکہ کے اندر بہت ہی زیادہ یعنی
عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى, تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو, کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی, یہ تو یہ سخت موٹی تقسیم ہے. اہل مکہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ عجیب تقسیم تمہاری ہے کہ تمہارے ہاں اگر بیٹ پیدا ہو تو تمہارا منہ لٹک جائے, تمہارا منہ لٹک جائے. قرآن چودہ خود ہی سورہ نحل شریف کے اندر اس آیت کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے, اور اس بارے میں سورہ زخرف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الْتُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب اسے خبر لی جاتی ہے اس کی بیٹی کی تو اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے. ظل وجهه مسودًّا وهو كظيم, جسے کوئلہ ہوتا ہے نا, کوئلے کی طرح سے اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا ہے, وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو باقی رکھے یا بے دردی کے ساتھ زمین میں دبا دے. بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں لوگ, تو اپنے لیے تو بیٹی برداشت نہیں کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی قرآن کرا ہے جن کہتے ہو تم وہی رکھی بھوڑی تقسیم تم کر رہے ہو بھائی. یہ تین بت تھے, وکات اللات لثقیف والعزا لقریش وبنی کنانہ ومنات لبنی ہلال, یہ تین بت تھے تین بڑے قبائل میں. لات یہ قبیلہ ثقیف کا بت تھا, عزا یہ قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا, اور منات یہ بنی ہلال کا بت تھا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ وقال هشام فکانت منات لحذیل وخزاع. اچھا منات جو ہے یہ حذیل اور خزاع کا بت تھا. حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے بھیجا کہ فتح مکہ کے ساتھ جاؤ اس کو ختم کراؤ, تو آپ تشریف لے گئے اس کو تباہ کر چلے جائے. اور اسی طرح سے لات, یہ لات جو تھا یہ طائف میں ایک مسجد میں اس کو رکھا گیا تھا, اس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جلا ڈالا تھا اور اس عمارت کو تباہ کر دیا تھا. اور عزا جو ہے یہ وادی نخل شام میں ذات عرق کے پاس تھا, اس کو حضرت خالد بن ولید نے تباہ کیا تھا. یہ سب تو پوچھے. اچھا تقسیم دیکھیں, عزا یہ میل ہے عزن کا, ان کے یہاں تقسیمات جو ہیں یہ میل فیمیل کے بھی حاصل تھے کہ کپڑا وہ میل اور فیمیل میں بٹا ہوا تھا. معاذ اللہ رب العالمین, استغفر اللہ. اسی لیے یہاں یہ اس کو ذکر کیا گیا ہے. ان سماؤن سمئی تم ان تم آبا انتباؤں انفس, وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں, اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری, وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں, حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی کہ آدمی کو مل جائے گا جو کچھ خیال باندھے ہوئی ہے, تو آخرت اور دنیا کا سب کا مالک اللہ ہے. عمل انسانی ما تمنا, یہ آیت اتری ہوئی ہے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں, یا ایک اور کافر تھا اس کے بارے میں کہ ان لوگوں نے تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو ہے ہمارے بارے میں ہمارے بتوں کے ساتھ کوئی نرم معاملہ کر لیں. اس سلسلے میں قصہ اور واقعہ, حالانکہ میں اس کو بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, لیکن پھر بھی میں اس کو دوہرا دے رہا ہوں. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ حج شریف کی,
وما ارسل الله من رسول وما ارسل الله من رسول الا يتمنى القى الشيطان نفسه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات والله الحكيم. یہ ہے سورہ حج شریف کی اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے ستر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے. اس کو ذرا غور سنیے گا. اس سلسلے میں یہ قصہ غرانیق العلا کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے. قصہ غرانیق العلا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جب حضور میں نے بتایا شروع میں نا کہ حضور نے سب سے پہلے بل اعلان جس سورت کا کی تلاوت فرمائی ہے مطاف شریف میں حکیم کے پاس وہ سورہ نجم شریف ہے. حضور تلاوت فرما رہے تھے اس کے بعد جب آیت پڑھی فرائتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى تو بعض مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے ان لوگوں نے سنا اس کے بعد تلک الغرانیق العلا وانا شفاعتها لترتجى. قرآن کی آیت نہیں ہے یہ خود دیکھیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو یہی چیز بتلانا آپ لوگوں کو ہے کہ ومناۃ الثالثۃ الاخرى عَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى یہ آیت کریمہ ہے نا. لیکن صحابہ نے کیا سنا اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَأَنَّ شَفَاعَتَهَا لَتُرْتَجَى. یہ سنا یہ غرانیق العلا ہے اور ان کی شفاعت کی امید کی جا رہی ہے. یہ اشارہ ہے بتوں کی طرف اشارہ ہے بتوں کی طرف. تو جب حضور سجدے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے ایسا ایسا سنا ہے. حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں پڑھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعت رسول میں نے تو نہیں پڑھا. تو یہ ہوا کہ شیطان نے صحابہ کرام کے کانوں میں اس بات کو اس آیت کے بہا مخلوط کر دیا کہ یہ منات ہے یہ لات ہے یہ عزا ہے اور یہ غرانیت ولا ہے. غرانیت غرموک کی جمع ہے معنی ہوتا ہے سفید پر. مرغا بھی جانتے ہیں مرغاوی مرغاوی کو بولتے ہیں کہ یعنی یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ایک مرغاوی سفید پرندے کی شرح سے شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ رب العالمین. تو اس کے تعلق سے قرآن مقدس کی سورہ حج کی آیت کریمہ پڑھی میں نے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں یہ شیطان اس بات کا خواہش مند رہا کہ کچھ مار کرے ایمان کو کمزور کر گمان اور شک یہ دونوں قریب قریب کبھی کبھی ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. شک اور گمان جو ہوتا ہے جس کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں ہاں اور نہیں دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں. اور یقین وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں کا پہلو غالب ہوتا ہے اور نہیں کا پہلو مغلوب ہوتا ہے. ہوتا ہی اس کو یقین کہتے ہیں. لہذا اگر کسی امر میں آدمی اگر ہاں اور نہیں دونوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے تو اسے شک بھی کہتے ہیں اسے گمان بھی کہتے ہیں. اور ان کی صورتحال یہ کفار و مشرکین کی کہ رب کریم کی ذات پاک کے حوالے سے اسی شک و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یقین نہیں ان کو ہے. اور ایمان کے حوالے سے بھی میں نے ابھی دوبارہ گفتگو کی جمعے کے وقت کہ ایمان کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان شک و گمان کا نہیں بلکہ ایمان یقین کا قابل قبول ہے. بس تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک کہ ان کے علم کی پہنچ ہے، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی. اہل مکہ کا جو اعتراض تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے بہک گئے ہیں، صحابی ہو گئے. صحابی کہتے تھے نا جو اپنے اصل کے مسلک کو چھوڑ دو اس کو صحابی، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. ان الذین ہادوا والصابئون والصابئین دعایا صحابی کہتے تھے، تو حضور کو حضور کے پیروکاروں کو لوگ صحابی کہتے تھے. قرآن نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ان کا گمان ہے، کون بہکا ہے، کون راستے پر ہے، یہ خود اللہ کا جانتا ہے. بس آیت نمبر 30 تک آج بہت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ وسلام علیہ سیدی رسول رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور پارن ہر حقیقی جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، حشر کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے، شافع بنا دے، مشفع بنا دے، قبر کی وحشت میں نور بنا دے، پل صراط پر استقامت بنا دے، میزان عمل پر بوجھ بنا دے، اور تیری بارگاہ میں جب شرمندگی کا وقت آئے تو پردہ بنا دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وإياشي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.